الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالروب وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم گرامی قدر حضرات اللہ تعالی نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ کی طرف سے نبی اور رسول مبعوث ہوتے رہے اور وہ اپنی قوم کے لیے قوم کی رہنمائی کرتے رہے. کوئی ایسا خطہ اور علاقہ نہیں تھا جس میں اللہ نے کوئی ہادی اور رہبر نہ بھیجا ہو. وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی ایسی امت نہیں, کوئی ایسا معاشرہ نہیں جس میں اللہ نے اپنے نبی اور رسول نہ بھیجے ہوں. نبی ڈرانے والے کو کہا جاتا ہے, نبی خبر دینے والے کو کہا جاتا ہے اور رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے جو مستقل شریعت لے کر اپنی قوم میں آئے. گویا کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی تھے رسول بھی تھے. امام الانبیاء بھی تھے, ختم الرسل بھی تھے. ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور رسولوں میں کچھ رسول ایسے گزرے ہیں جنہیں اولوالعزم رسول کہا جاتا ہے. اولوالعزم سے مراد جذبے والے, عزم والے. ان میں سے چند ایک خاص مشہور ہیں جن میں سر فہرست ہمارے آقا اور مولا حضور سرو کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور آپ کے بعد ان میں حضرت عیسیٰ ہے, حضرت موسیٰ ہیں, حضرت نوح ہیں, حضرت ابراہیم ہیں. یہ سارے اولوالعزم پیغمبر کہلاتے ہیں. یہ سارے نبی بھی تھے رسول بھی تھے. سارے صاحب شریعت تھے. ہر ایک کی اپنی, ہر ایک کی داستان اپنی جگہ بہت عام ہے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے 950 سال تبلیغ فرمائی تھی. آپ کا جو دور نبوت تھا وہ 950 سال تھا. ساڑھے نو سو سال میں رب انی دعوت قومی لیلم بنہارا یہ فرمایا کہ میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی. دن کو بھی میں پکارتا رہا اپنی قوم کو اللہ کی طرف, اور رات کو بھی, یعنی دن رات کام کیا. وما آمن معه الا قلیل. وما آمن معه الا قليل. 950 سال تک تبلیغ فرماتے رہے لوگوں کو دین کی طرف، دین حق کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف بلاتے رہے، وما آمن معه الا قليل، تو ان کے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر چند ایک لوگ مسلمان ہوئے، باقی سب نافرمان. رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا ولم یزدہم دعائی الا فرارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا. بس وہ فرار ہی اختیار کرتے رہے. پھر لمبی ان کی جدوجہد، پھر بیٹے کی طرف سے مخالفت، پھر بیٹے کا طوفان میں غرق ہو جانا، پھر اللہ کی طرف سے کشتی بنانا، کشتی میں اپنے جو متبعین تھے ان کو سوار کرنا. تو یعنی گویا کہ ساری زندگی وہ مصروف تعلیم رہے، مصروف تبلیغ رہے. ساڑھے 900 سال کی زندگی جب انسان مصروف ہوتا ہے نا تو پھر دنوں کا پتہ نہیں چلتا. جو بیکار اور فارغ قومیں ہوتی ہیں نا وہ مختلف مشاغل سوچتی ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی شہر کا کوئی پارک بنانا چاہیے، ہمیں کوئی سنیما بنانا چاہیے، ہمیں کوئی گیمیں کھیلنی چاہیے، ہمیں کچھ پکنک منانی چاہیے. جو فارغ قوم ہوتی ہے نا وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچتی ہے، جو مصروف قوم ہوتی ہے ان کو ان چیزوں کی طرف سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا. ساڑھے 900 سال یوں گزر گئے. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے یہ 950 سال زندگی کیسے گزاری؟ تو ارشاد فرمایا کہ بھائی مجھے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ایک کمرے کے دو دروازے ہوں کہ ایک دروازے سے انسان اندر گھسے اور دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے. اتنی جلدی وہ گزر گئے 950 سال. 950 سال تو دور نبوت تھا، نبوت سے پہلے بھی ایک وقت ہوتا ہے. تو فرمان لگے یہ سارا پیریڈ ایسے گزر گیا جیسے دو دروازے ہوں ایک کمرے کے، ایک آدمی ایک دروازے سے آئے اور دوسرے سے باہر نکل آئے. جیسے یہ آپ کی باہر لابی ہے نا کہ آدمی پہلے باہر کے دروازے پر آتا ہے پھر اندر دروازے میں داخل ہو کے یہاں آ جاتا ہے. فرمانے لگے کہ بس بہت جلدی میں وہ وقت گزر گیا. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر لوگوں نے کوئی توجہ نہ دی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، بس وہ پھر بات ایک کان سے سنتے تھے دوسرے سے نکال دیتے تھے. اسی طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، آدمی جتنا بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے نا، جتنا بھی ایمان کامل ہوتا ہے اسی قدر ازمائشیں بھی زیادہ آتی ہیں. ہر نبی اور ہر ولی کی زندگی ازمائشوں سے بھری ہوئی ہے. حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیر غلام بھی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ یہاں بہت آئے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ جو آزمائش ہوتی ہے نا کسی ولی اور نبی پر، انسان ہمیشہ کسی نبی اور ولی کی جو ابتدائی زندگی ہوتی ہے آدمی اس کا مطالعہ کرے. ابتدائی زندگی کا جب مطالعہ ہوگا نا تو پھر انسان جو ہے نا وہ فائدہ اٹھا سکے گا. آخری زندگی کو جب انسان دیکھے گا, ابتدائی زندگی کا اگر مطالعہ نہیں ہوگا تو آخری زندگی دیکھنے والا انسان فائدہ نہیں اٹھا سکے. اس لیے کہ ابتدائی زندگی میں آزمائشیں ہوتی ہیں, ابتلاء اور امتحان ہوتا ہے, اور آخری زندگی میں اللہ کی طرف سے جیسے ابتدائی زندگی میں آزمائش ہوتی ہے اسی طرح آخری زندگی میں نوازش ہوتی ہے. آخری زندگی ابتدائی زندگی میں ابتلاء ہوتا ہے, آخری زندگی میں اکرام ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں جو ابتدائی زندگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی کئی دن تک ہمیں شروع میں تو ایک کھجور مل جاتی تھی, پھر ایسا زمانہ بھی آیا کہ ایک کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی. اتنی آزمائش تھی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھوک کی وجہ سے دورہ پڑ جاتا تھا. دورہ سمجھتے ہو نا, بھوک, یعنی میں بے ہوش ہو جاتا تھا بھوک کی وجہ سے. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اسے کوئی جن یا جادو, یہ ہے جیسے آج کل یہاں بڑا چرچا ہے نا جن جادو کا. ہاں پتنی وجہ کیا ہوتی ہے, یہ عامل حضرات اوپر سے ٹھوک دیتے ہیں اپنا. ہاں ہاں کہتے ہیں بھائی مجھے تو کوئی لگتا ہے کہ کوئی تماشا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا, لوگ سمجھتے تھے کہ شاید جادو ہے یا جن ہے. اور یہ آزمائش اکثر صحابہ پر تھی, سب پر ہی ایسے سمجھیں, سب پر ہی تھی ایسی آزمائش. اور پھر فرماتے ہیں کہ شروع میں تو آزمائش تھی, ہم نے امتحان دیے, بعد میں پھر جب آزمائش کا دور ختم ہوا تو وہی صحابہ وہی جماعت جسے ایک کھجور نہیں ملتی تھی, جب ان کے لیے دسترخوان بچتا تھا تو کئی قسم کے کھانے دسترخوان پر چنے جاتے تھے. صحابہ اس دسترخوان کو دیکھ کر روتے تھے کہ یا اللہ ہم نے جو پہلے دور میں جو امتحانات دیے ہیں, آزمائشیں ہم پر آئی ہیں, یا اللہ ہم نے اس دسترخوان کے لیے اور ان نعمتوں کے لیے امتحان اور آزمائش نہیں دی تھی, ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے لیے آپ سے محبت کی بنا پر آزمائش دی اور امتحان دیا تھا اور جنت کے لیے دیے تھے. یا اللہ کہیں جنت کی نعمتوں کو تو دنیا میں ہمیں نہ دے دینا. یا اللہ جنت کی نعمتوں کو دنیا میں, کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی ہمیں جنت کی نعمتیں دنیا میں دے دی جائیں. نہیں, ہم تو بھائی جنت میں یہ نعمتیں چاہتے ہیں. اپنی آزمائش اور بھوک کا اور ابتلاء کا ایک واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتلاتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہیں سے ایک دودھ کا پیالہ آ گیا. فرماتے ہیں میں کئی دن سے بھوکا تھا, میرے دل میں یہ آیا کہ بھائی یہ چونکہ ہم ہی لوگوں کے لیے آیا ہے تو میں پی جاؤں اس کو. پھر دل میں خیال آیا کہ ایسے پینا مناسب نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرنی چاہیے کہ ایک پیالہ دودھ کا آیا ہے. فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ یا رسول اللہ یہ ایک پیالہ دودھ کا آیا ہے. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ سب کو بلا اپنے ساتھیوں کو, اب بظاہر تو ایک پیالہ دودھ تھا نا، جیسے ہماری طرف بولا جاتا ہے نا، کیا پدی کا شوربہ، ایک پیالہ دودھ ہے، 20-30 کو بلا رہے ہیں، کون پیے گا، کون سیر ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے فرمایا جا بلا کے لیا، میں چلا گیا بلانے کے لیے بھی، چلو بھائی حضور کا حکم ہے، ورنہ دل یہ چاہتا تھا کہ خود ہی پی جاؤں۔ سب کو میں بلا کر لایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں یوں انگلیاں ڈبوئیں، پتہ نہیں ان انگلیوں میں کیا برکات تھیں، کیا کوئی ان کا تعلق کوئی اللہ کی خاص نہروں سے تھا، دودھ کی نہر سے تھا، کہ حضور نے اپنی یوں انگلیاں ڈبوئیں اور حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ اپنے ساتھیوں کو پلانا شروع کر دے۔ حضرت ابو ہریرہ نے سارے ساتھیوں کو پلانا شروع کر دیا اور دل میں ڈر بھی رہے ہیں کہ کہیں بھائی یہ تو ابھی ختم ہو جائے گا۔ سب کو فرماتے ہیں کہ میں نے پلایا، پیالہ جوں کا توں جس طرح بھرا ہوا تھا نا دودھ کا، سب جب پی چکے تو تب بھی پیالہ یوں بھرا ہوا تھا، اور پھر حضور نے فرمایا ابو ہریرہ اب تو بھی پی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس پیالے سے پیا، اتنا پیٹ بھر کے پیا کہ حتی ملأت فمی، یہاں تک کہ پیٹ بھی بھر گیا دودھ سے اور منہ بھی بھر گیا، حتی ملأت فمی، یہاں تک کہ منہ بھی دودھ سے بھر گیا۔ یوں آزمائش ہے، ہر نبی اور رسول پر اسی طرح آزمائشیں آئی ہیں، اور آزمائش اسی طرح قیامت تک اس امت پر آتی رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ای الناس اشد بلان، کہ کون لوگ ہیں جن پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ انبیاء پر آزمائشیں زیادہ آتی ہیں، پھر ان لوگوں پر آزمائشیں آتی ہیں جو نبیوں کے راستے پر اور نبیوں کی لائن پر ہوتے ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، حضور نے فرمایا نبیوں پر زیادہ آزمائشیں آئیں، اور پھر فرمایا کہ میرے اوپر زیادہ آزمائش آئی، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور پھر فرمانے لگے کہ میرے اوپر اتنی زیادہ آزمائش آئی کہ موسیٰ کا فرعون تو آخری عمر میں وہ کلمہ پڑھنے کی خواہش رکھتا تھا، لیکن میرے فرعون نے یہ کہا تھا کہ بھائی میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تھا کہ میں الگ نظر آؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ہم سارے محمدی بھی ہیں اور ابراہیمی بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا مانگتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے اور وسیلے سے دعا مانگتے تھے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ ایک مرتبہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کن الفاظ میں آپ کے اوپر درود شریف پڑھا کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی مجھے تو وہ درود شریف پسند ہے جس میں میرے ابا ابراہیم کا ذکر آئے، ابا فرمایا باپ، بھائی مجھے تو وہ درود شریف پسند ہے جس میں میرے ابا ابراہیم کا ذکر آئے. کما صلیت علی ابراہیم والا آل ابراہیم, کما بارکت علی ابراہیم والا آل ابراہیم. ہر نبی اور ہر ولی پر جو آزمائش آتی ہے نا انسان کو, بھائی تین چیزیں محبوب ہوتی ہیں نا, انسان کو اپنی جان محبوب ہوتی ہے, اپنی اولاد محبوب ہوتی ہے, اپنا مال محبوب ہوتا ہے. ہر نبی اور ولی پر اسی طرح تینوں آزمائشیں آتی ہیں اور ہر نبی اور ولی تینوں آزمائشوں میں اللہ کے ہاں سرخ رو ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مال کی آزمائش آئے تو اللہ کا نبی اور ولی فیل ہو جائے, نہیں, کامیاب. جان کی آزمائش آئے تب کامیاب, اولاد کی آزمائش آئے تو تب کامیاب. تینوں قسم کی قربانی اللہ کا نبی اللہ کا ولی دیتا ہے اور اللہ بھی اپنے دوستوں سے اسی انہی تینوں چیزوں کی قربانی چاہتے اور مانگتے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کہ تیرے رب نے ابراہیم کو مختلف چیزوں میں آزمایا. وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ کئی چیزوں میں, فَأَتَمَّهُنَّ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں پر پورا اترے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, اللہ نے فرمایا اب تو نے اپنا مکمل کر لیا ہے نصاب, اب تو نے اپنا امتحان مکمل کر لیا, اب میں تجھے لوگوں کا امام بناؤں گا. انی جاعلک للناس اماما, اب امامت کے لائق تو ہے. سب سے پہلے جان پر امتحان آیا, پھر جان پر امتحان بھی ایسا کہ آگ میں ڈال دیے گئے. جبرائیل امین آیا کر کہنے لگے حضرت اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے اللہ سے کچھ بات کر لوں تاکہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے یا آپ کی مدد ہو جائے. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا بھائی میرا اللہ میرے حالات سے بے خبر ہے کوئی, میرا اللہ میرے حالات سے بے خبر نہیں. انہو علیم بذات الصدور, وہ تو بھائی دلوں کی گہرائی میں جو ارادہ ہوتا ہے وہ تو اسے جاننے والا ہے, میرا تماشا تو دنیا دیکھ رہی ہے. تماشا ہی تھا نا کہ اتنی لکڑیاں ڈالی گئیں, اتنی بڑی پینگ بنائی گئی, اس پینگ پر بٹھا کر اولارا دے کر اس آگ میں ڈالا گیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی کیا میرا رب بے خبر ہے کہ تو جا کے بتائے گا, میرا رب بے خبر نہیں, دیکھ رہا ہے مجھے. بندہ بے خبر ہوتا ہے بظاہر, رب بے خبر نہیں ہوتا. بندہ بے خبر ہو کر بغیر تمے کے, اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا وہ بغیر تمے کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں اور کسی تمے کی امید نہیں رکھتے. حضرت مائی رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ہاتھ میں بالٹی پانی کی اٹھائی ہوئی ہے, دوسری ہاتھ میں آگ کی لکڑی چواتی, ہم بولتے ہیں چواتی لکڑی جو جر رہی ہوتی ہے نا, جسے آگ لگی ہوتی ہے, ہم اسے چواتی بولتے ہیں. ایک ہاتھ میں بالٹی پانی کی, ایک ہاتھ میں لکڑی کی چواتی, جلتی ہوئی لکڑی لے جا رہی ہیں. کسی نے پوچھا, اما جی صاحبہ کہاں جا رہی ہو؟ تو حضرت مائی رابعہ بصری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی, اس آگ سے جہنم بجھانے جا رہی ہوں, اس پانی سے جہنم بجھانے جا رہی ہوں, اور اس آگ سے لکڑی سے جنت کو جلانے جا رہی ہوں. پانی سے جہنم کو بجھانے جا رہی ہوں, چواتی لکڑی سے جنت کو آگ لگانے جا رہی ہوں, کہ تاکہ نہ جنت رہے نہ جہنم رہے, انسان رب کا ہو جائے اور رب کے لیے بات کرے, نہ رہے بانس نہ بجے بانسری, نہ جہنم کے خوف سے کوئی آدمی نماز پڑھے, نہ جنت کے لالچ میں انسان اللہ کی عبادت کرے. میں تو بھائی اس جہنم اور جنت کا ٹنٹا, ہماری طرف کہتے ہیں نا ٹنٹے ایک مکا دو, ٹنٹا کہتے ہیں کہ بالکل ہی اس قصے کو ختم کر دو. فرمانے لگی, میں تو چاہتی ہوں کہ جنت جہنم کا ٹنٹا ہی مک جائے, نہ جنت رہے کہ انسان کہے کہ میں جنت کے لیے کر رہا ہوں, نہ جہنم رہے کہ نہ خوف ہو جہنم کا, بلکہ اللہ کی محبت میں ہی اللہ کی عبادت ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب آگ میں ڈالے گئے تو فرمان لگے, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, وہ کوئی خبر نہیں. یا نار اکونی بردن وسلام علی ابراہیم, حضرت اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے آگ, تیرے اندر میرے پیارے ابراہیم کو ڈالا جا رہا ہے, تو اس طرح گلزار بن جا کہ تیرے اندر اتنی ٹھنڈ بھی پیدا نہ ہو کہ ابراہیم کو ٹھنڈ لگنی شروع ہو جائے. یا نارو کونی بردن و سلامن, ٹھنڈی بھی ہو اور سلامتی بھی تیرے اندر ہو. اب دیکھو نا, آپ لوگوں نے جو اتنے ہیٹر جلائے ہوئے ہیں تو کیوں جلائے ہوئے ہیں؟ تاکہ ٹھنڈ نہ لگے, اور اگر گرمی لگنی شروع ہو جائے تو پھر تو یہ ہیٹر بھی مصیبت ہے نا بھائی. اگر باہر سردی ہو اور اندر ہیٹر دبا کے لگا دیے جائیں تو پھر تو یہ ہیٹر بھی بھائی مصیبت ہے نا. یہ ہیٹر اس وقت رات ہے جب ایک اعتدال ہو, حد ہو. ابھی میں نے ان کو کہا تھا یہ کھڑکیاں کھولو کیونکہ اتنی گرمی. تو اسی طرح اللہ نے یہ فرمایا کہ یا نارو کونی بردن و سلامن, کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور تیرے اندر سلامتی بھی آ جائے, اتنی بھی ٹھنڈ نہ ہو کہ آدمی بالکل ہی. میں تو آیا تھا نا انگلینڈ, بھی ان دنوں جاتے ہیں ذرا ٹھنڈی کا مزہ اٹھائیں گے. یا مجھے پسینے ہی نہیں جان چھوڑتا. میں نے کہا مجھے ٹھنڈی ویسے بڑی اچھی لگتی ہے. میں نے کہا وہاں جاتے ہیں ٹھنڈی کا فائدہ اٹھائیں گے, یہاں پسینہ. میں قمیض اتار کے سوتا ہوں, اس کے باوجود جو نکجے بنیان ہے نا وہ بالکل پسینے سے بھری ہوتی ہے. دیکھو نا ٹھنڈی کا بھی تو فائدہ اٹھانا ہے نا. جس طرح گرمی ضروری ہے جسم کے لیے, اسی طرح جسم کے لیے ٹھنڈک بھی ضروری ہے. اللہ نے جو دو موسم بنائے یہ اسی لیے بنایا ہے کہ تاکہ گرمی, یہ بھی ہماری ضرورت ہے, ٹھنڈک بھی ہمارے جسم کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہم جسم کو ٹھنڈک بھی پہنچائیں گرمی بھی پہنچائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم, کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم کے لیے. وہ آگ پھر اس طرح ٹھنڈی ہوئی, اس طرح سلامت ہوئی کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ وقت جو میں نے آگ میں گزارا تھا اس جیسا مزہ اب دوبارہ مزہ آئے ہی نہیں, اس جیسا مزہ پھر نہیں آیا. یعنی اپنی جان کا, جان کی آزمائش, جان کا امتحان جوں دیا, مال کا, مال کا اس طرح دیا کہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, ہر نبی اور ہر ولی نے یاد رکھو جانور رکھے ہیں, بھیڑیں رکھی ہیں, بکریاں رکھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں, اور بکری چرائی, اس بکریاں اس لیے چروائی جاتی ہیں کہ بکریوں کا مزاج ایک جگہ کھڑے ہو کے چگنے کا نہیں ہوتا, بھیڑ ایک جگہ رک کے کھڑی ہوتی ہے, چگتی ہے. بکریاں ایک پتھر ادھر سے, اس درخت سے دوسرا اس درخت سے, حالانکہ درخت میں کتنے پتے ہوتے ہیں لیکن وہ ٹک کے کھڑی نہیں, چگتی نہیں. اسی طرح انسانوں کے اندر بھی, انسان کے اندر بھی ایسی, انسان بھی اس فطرت کے ہوتے ہیں کہ یہ ایک جگہ یہ بھی ٹک کے نہیں رہتے. تو صبر کا ایک کورس کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں سے, اپنے پیاروں سے بکریاں چرواتے ہیں تاکہ ان کے اندر صبر کا مادہ ہو. اگر دس بیس تیس بکریوں نا, ایک ادھر جاتی ہے ایک ادھر جاتی ہے, بس آدمی پھر جو چرانے والا ہوتا ہے وہ دن بھر کبھی ادھر سے بھاگ کے اکٹھی کر رہا ہوتا ہے, کبھی ادھر سے بھاگ کے اکٹھی کر رہا ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام 16,000 بکریاں تھیں جو چراتے تھے, 16,000, 16 نہیں, ایک بکری بھی رکھنی مشکل ہوتی ہے. ہمارے یہاں سکول میں ایک امتحان, ایک مضمون تھا جس کا عنوان تھا غم نداری بز بخر, کہ جس آدمی کو کوئی غم نہ ہو وہ بکری خرید لے. غم نداری بز بخر سکول کے کتابوں میں ایک مضمون تھا, غم نداری بز بخر, جس آدمی کو کوئی غم نہ ہو وہ بکری خرید لے. بس پھر انسان کو غم لگ جاتا ہے. حضرت ابراہیم 16,000 بکریاں رکھی ہوئی تھیں اور ان کو چراتے تھے. یہ جو مال دولت ہوتا ہے نا, یہ بری چیز نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی بے پناہ مال ہوتا اگر آپ اس کو جمع فرماتے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا تھا, جمع نہیں فرماتے تھے. اور آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے نزدیک مال جمع کرنا بالکل نہیں ہوتا, اور وہ یہ تین ارشاد فرماتے ہیں کہ ولا تما, ولا منا, ولا جمع. لا تما, ولا منا, ولا جمع, کہ بھائی یہ کسی سے ایسی تما نہیں رکھتے کہ مجھے فلاں سے مال مل جائے. انہیں بغیر تم ہے کہ اللہ کی طرف سے مال مقرر ہوتا ہے جو انہیں پہنچ جاتا ہے. ولا تما, ولا منا, اور جب اللہ کی طرف سے آتا ہے تو یوں یہ نہیں کہ بھائی ایک آدمی دے رہا ہو تو یہ کہ ہم نہیں لیتے, یہ آئے ہوئے مال کو لے لیتے ہیں, تما بھی نہیں رکھتے, مال آئے تو منع بھی نہیں کرتے, اور جب آ جاتا ہے تو جمع بھی نہیں کرتے. ولا تما, ولا منع, ولا جمع, جمع نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اقامت ہو گئی مغرب کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کے بعد صحابہ سے فرمایا بیٹھ جاؤ. صحابہ بیٹھ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لائے, نماز پڑھی. کسی صحابی نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ کہاں تشریف لے گئے تھے اقامت کے بعد, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میں گھر چلا گیا تھا، میرے تکیے کے نیچے کچھ رقم تھی، درہم دینار تھے، میں نے کہا مغرب سے پہلے پہلے میں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. مغرب سے پہلے پہلے میں ان کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کے ہاں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں تھی، ایک پیسہ بھی نہیں تھا. کیا تھا؟ کچھ تلواریں تھیں، کچھ گھوڑے تھے، کوئی پیسہ نہیں تھا. گھر میں آٹا نہیں تھا، کچھ تلواریں تھیں، کچھ گھوڑے تھے. اب اس سے کیا اشارہ ملتا ہے بھائی؟ وَاعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. وَاعِدُوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم اپنی قوت کو سمیٹ کر رکھو، قابو رکھو. وَاِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. یہ جو عبادت ہوتی ہے نا بھائی، ایک عبادت ہوتی ہے. ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نماز پڑھی ہے تو کیا فرمایا؟ کہ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ. جب بھی نماز پڑھی ہے تو کیا فرمایا؟ ما عبدنا کا حق عبادت، کہ یا اللہ جس طرح عبادت کا حق تھا وہ حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا. اور پھر فرمایا ما عرفنا کا حق معرفتک، کہ یا اللہ جس طرح معرفت کا حق تھا میں وہ حق ادا نہیں کر سکا. عجز کا اظہار فرمایا ہے نا، کہ نہ مجھ سے عبادت ہو سکی ہے نہ تیری معرفت ہو سکی ہے، عجز کا اظہار فرمایا ہے نا. لیکن جب اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے تو اس پر فخر فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ الفقر فخری، کہ مجھے فقر پر فخر ہے. ہم فقیر کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو. فقیر کہتے ہیں جس کے پاس کچھ نہ ہو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ، فقیری اور چیز ہے، فقر اور چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر پر فخر فرمایا ہے کہ مجھے فقر پر فخر ہے. اس لیے فخر تھا فقر پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سارا مال لٹا کے ہر روز سوتے تھے. حضور، آج کل کے جو فقیر ہیں لینے والے فقیر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے فقیر تھے. حضور پر جو فقر تھا وہ فقر اختیاری تھا، آج کل کے لوگوں پر جو فقر ہے وہ فقر اضطراری ہے. حضور کا فقر اختیاری تھا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مال دولت جمع کر سکتے تھے نا، ہر طرف سے مال آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جس طرح حکومتوں کے پاس ہر طرف سے مال آتا ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہر طرف سے مال آتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو امت پر ہر وقت تقسیم فرماتے رہتے تھے. ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نحن معشر الانبیاء لا نرث درہما ولا دینارا ولکن ورث العلم. فرمایا کہ میں بھائی انبیاء کی جماعت میں سے، انبیاء کی جماعت کا فرد ہوں. نحن معاشر الانبیاء لا نرث درہم ولا دینار، ہم درہم اور دینار ہمارا ورثہ نہیں ہوتا. ولیکن ورث العلم،
بلکہ ہمارا ورثہ علم ہوتا ہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی. ترکت فیکم امرین کہ میں بھائی تمہارا ترکہ میں دو چیزیں بنا رہا ہوں, یا میرا ترکہ دو چیزیں ہیں, یہ بسترے, یہ چرپائیاں, یہ بینک بیلنس, یہ گھر کے برتن, یہ چیزیں میرا ورثہ نہیں. حضور فرماتے ہیں میرا ورثہ قرآن اور سنت ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنتی, کہ میرا ورثہ اور ترکہ دو چیزیں ہیں, قرآن اور سنت, قرآن اور حدیث میرا ورثہ ہے. جو آدمی قرآن اور حدیث کو اپنے گلے کا ہار بنا کر رکھے گا وہ ساری زندگی انشاءاللہ دنیا کے آگے ذلیل نہیں ہوگا. اب بھی آپ دیکھ لیں علماء کس طرح بے سر و سامانی کی حالت میں اللہ کے گھر کی خدمت کرتے ہیں, تو کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کو غیب سے پورا فرماتے ہیں. ایک مرتبہ میرے خیال میں سن 65 کی بات ہے, 65 سمجھتے ہو کہ نہیں, 65 65. میں اس لیے یہ دہراتا ہوں کہ آج کل یہاں اردو کا رواج ہی ختم ہو رہا ہے. اردو خود بھی سیکھو, بچوں کو ضرور سکھاؤ, اور یاد رکھو اگر بچوں کو اردو نہیں سکھاؤ گے وہ گٹ مٹی اگر بولیں گے کبھی بھی تمہارے مارم وہ نہیں بن سکیں گے, بالکل سمجھے, وہ کبھی بھی تمہاری خدمت نہیں کریں گے اگر گٹ مٹ بولیں گے تو, کیونکہ آپ لوگوں کی زبان الگ, ان کی زبان الگ, ہمارا لباس الگ, ان کا لباس الگ, تو وہ انس کیسے پیدا ہوگا؟ انس تب پیدا ہوتا ہے کہ زبان دانی آپس میں انسان ایک جیسی رکھے. ہم اپنے ملک کے بندے سے مل کر خوش ہوتے ہیں نا, کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہماری ہم زبان ہوتا ہے, ہم مزاج ہوتا ہے, ایک جیسا اس کا اور ہمارا ایک جیسا لباس ہوتا ہے, ایک زبان, ایک جیسی زبان ہوتی ہے, ایک جیسا کلچر ہوتا ہے. اگر یہاں گورے کتنے لاکھوں پھر رہے ہیں, کبھی ہم کسی کے پاس گئے ہیں بھائی؟ نہیں جاتے, جائیں گے بھی تو اپنے لوگوں میں جائیں گے جو ہماری زبان سمجھیں گے, جو ہماری تہذیب سے واقف ہوں گے. اسی طرح وہ اولاد جو ہماری زبان اگر بالفرض نہیں سمجھے گی نا, وہ کبھی بھی ہمارے پاس نہ بیٹھے گی, نہ اٹھے گی, نہ خدمت کرے گی. ہم میں اور ان میں دوری رہے گی. خود بھی انگلش اردو سیکھو, بچوں کو بھی اردو سکھاؤ, بچوں کو بھی اپنے جیسا لباس ڈلواؤ, پھر کچھ توقع کرنا ان سے کہ وہ تمہارے بڑھاپے میں پھر کام آئیں گے. اگر خدا نخواستہ تم نے اپنی زبان نہ سکھائی, اپنے جیسے کپڑے نہ ڈالے, وہ بالکل نہیں آئیں گے, پٹکیں گے نہیں. تو یہ جو میں پوچھتا رہتا ہوں نا کہ سن 65, تو اس لیے پوچھا کہ تاکہ تمہارے اگر نہ پتا ہو تو میں پھر کوشش کروں کچھ سمجھانے کی. سن 65 65. ہمارے ابا جی رحمۃ اللہ علیہ 65 میں بیمار ہوئے تو ہم سب کو اکٹھا کیا. کتنے سال ہو گئے؟ 48 سال ہو گئے. 48 سال پہلے بیمار ہو گئے اچانک, تو بہن بھائیوں کو اکٹھا کیا تو فرمایا کہ بھائی مجھ پر اب تک جتنی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہیں کہ میں نے اللہ کے گھر کی خدمت کی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ فرماتے تھے کہ میرے اوپر اللہ کی نعمتیں اس لیے ہیں کہ میں نے اللہ کے گھر کی خدمت کی ہے. گھر میں جھاڑو دیا ہے, جھاڑو سمجھتے ہو نا, ہاں جھاڑو دیا ہے, مسجد کے باتھ روم میں نے صاف کیے ہیں فرماتے تھے, اور میں نے صفیں اٹھائی ہیں, بچھائی ہیں, مجھے اللہ نے اس گھر کی خدمت کے عوض میں کتنی دفعہ بیت اللہ شریف نے اللہ بیت اللہ شریف میں کی زیارت مجھے ہوئی، مجھے اللہ نے حج کروائے، تم بھی اگر یہی نسب العین اختیار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ضائع نہیں کرے گا. مقصد ان کا یہ تھا کہ جس طرح میں نے اللہ کے گھر کی خدمت کی ہے تم بھی اسی طرح اللہ کے گھر کی خدمت کرو، اس میں جھاڑو دو، اس میں دسترخوان، اس میں صفیں بچھاؤ. اور یہ فرماتے تھے کہ یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمایا تھا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، کہ میرے گھر کو بھائی طواف کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھ، قیام کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھ، اعتکاف کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھ. تو بھائی اللہ کے گھر کی جو خدمت ہوتی ہے نا، فرماتے تھے کہ یہ رائے گاہ نہیں جاتی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو فقر تھا نا، وہ فقر اختیاری تھا، اضطراری نہیں تھا کہ آپ مجبور ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فقر اختیاری تھا، گویا کہ حضور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور دولت کو خرچ کرنے والے فقیر تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنے بھیڑے تھیں، بکریاں تھیں؟ 16,000. 16,000 بھیڑے. اللہ کے دو فرشتے آئے انسانی شکل میں، آ کر انہوں نے یہ کلمہ پڑھے، یہ کلمات سنائے حضرت ابراہیم کو کہ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت والروح. اس دعا کو یا ان کلمات کو جب ان فرشتوں نے جو انسانی شکل میں تھے اتنی خوبصورت انداز میں پڑھا، اچھی آواز میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی ایک دفعہ پھر سناؤ، تو وہ فرشتے کہنے لگے نہیں، ہم اس وقت سنائیں گے جب آدھا ریوڑ ہمیں دو گے، 8,000 بکریاں، 8,000 بکریاں ہمیں دو گے آدھا ریوڑ. حضرت ابراہیم نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ لو 8,000 سناؤ. اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی اللہ کی حمد پر خوش ہوتا ہے. فرمایا 8,000 بکریاں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، دے دی. پھر سنو. وہ کہنے لگے پھر تب سناتے ہیں کہ باقی 8,000 بھی دیو. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، پورا 16,000 بکریوں کا ریوڑ دے دیا. اور پھر فرمایا پھر سناؤ، تو وہ فرشتے کہنے لگے حضرت ابراہیم نے فرمایا پھر سناؤ، تو فرشتے کہنے لگے کہ اب کیا دے گا، اب تو تیرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اب کیا دے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب مجھے لے لینا کہ میں تمہاری بکریوں کو چراؤں گا. ایک دفعہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ آپ ابراہیم کو خلیل کیوں کہتے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ لفظ ہے نا، لقب ہے نا، آپ ابراہیم کو خلیل اللہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ آزما لو. تو یہ پھر واقعہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. تو فرشتوں نے آ کے عرض کیا کہ یا اللہ واقعی ابراہیم آپ کا خلیل ہے کہ آپ کے نام پر اس نے اپنا تن من دھن لگا دیا. سماه ربه خلیلا لانه سلم نفسه الى النيران وماله الى القربان وولده الى القربان وماله الى الزعفان. سماه ربه خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام خلیل اس لیے رکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا، انہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. انہوں نے اپنے مال کو اللہ کے مہمانوں پر خرچ کر دیا اور اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. فلما بلغ ما وصایا قال یا بنی انی ارا فی المنام, کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹا 90 سال کے بعد جب پیدا ہوا نا تو فرما وہ کہنے لگا, کیا نام تھا؟ اسماعیل. اسماعیل. مجھ سے ایک آدمی نے کہا جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں فلاں کا فلاں کی فلاں سے. میں نے کہا کیا نام؟ کہنے لگے اسماعیل. میں نے کہا اسماعیل تو بڑا اچھا نام ہے, انشاءاللہ بس یہ کر دو اللہ توکل, انشاءاللہ اللہ تعالی اس میں خیر بھی رکھے گا, اس میں برکت بھی رکھے گا انشاءاللہ. تو وہ جی اپنا مال لٹا دیا. فلما بلغ ما وصایا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے جب 7 دوڑنے کے قابل ہوئے نا, فلما بلغ ما وصایا قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک, کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا, اب تیرا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر, تو بیٹے نے یہ کہا یا ابت افعل ما تؤمر, یا اللہ اے میرے ابا افعل ما تؤمر, آپ کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم فرمایا گیا ہے, یہ نہیں فرمایا کہ جو تو نے خواب دیکھا, اس لیے کہ نبی کا خواب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے. یا ابت افعل ما تؤمر, آپ کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. ستائذنی انشاءاللہ من الصابرین, تو آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. انبیاء کی جماعت صابرین کی جماعت ہوتی ہے, اولیاء کی جماعت صابرین کی جماعت ہوتی ہے, اور صابرین پر ہمیشہ آزمائشیں آتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ صابرین کو آزمائشوں سے جان بھی چھڑواتے ہیں, اور پھر ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس زندگی کو خاص ایک نمونہ بنا کر امت کے اور قوم کے سامنے پیش کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبی الامی علی وسلم تسلیم. مغرب کتنے بجے ہے؟ 4:15. ابھی بھائی انشاءاللہ تھوڑی دیر درود شریف پڑھیں گے اور ختم خواجگان پڑھیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى سیدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
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 حسبنا الله ونعم الوكيل
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
لا حول ولا قوة إلا بالله
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 لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
والله ذو فضل على المؤمنين
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 فضل على المؤمنين
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
الله ولي الذين آمنوا.
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 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا.
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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. من يومنا هذا إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر عساكر المسلمين أينما كانوا ومن كانوا. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم. واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه.